الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين رمضان المبارک کا جب آخری دن ہوتا ہے چاہے وہ 29واں دن ہو جیسے کہ آج ہے یا پھر اگر اللہ کی مشیت نہیں ہو تو 30واں دن تو اس وقت ایک مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام کا غم زیادہ ہو یا اگلے دن عید کی خوشی اس کا اہتمام زیادہ ہو یہ بڑا ایک حساس سوال ہے صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ ان کو یعنی گزرتے ہوئے اس کے افسوس اور غم ہوا کرتا تھا اور اس بات کا بھی کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے کہ اللہم ما عبدنا حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک اللہ جیسا کہ آپ کی عبادت کا حق ہے وہ ادا نہ کر سکے اور جیسا کہ آپ کو پہچاننے کا حق ہے وہ ہم پہچان نہ سکے تو ایک غم کی کیفیت تو یہ ہوتی صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ وہ رمضان کے گزرنے اور جانے پر غم کرتے تھے افسوس کرتے تھے کہ ہم اس سے اس طور پر فائدہ نہ اٹھا سکے جیسا کہ اس کا حق ہے اب اگر صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو 14 صدیوں کے بعد آج میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت جو دور زوال ہے اور جو اس وقت ایمان کی کمزوری ہے اور اس وقت دین سے دوری ہے اور اللہ کے احکامات کی پامالی ہے تو اندازہ کیجئے اس وقت ہماری صورتحال کیا ہوگی رات 3:30 بجے تک قدر کی راتوں میں شاپنگ سینٹر بھرے ہوئے ہیں 3:30 بجے تک مجھے اتفاق ہوتا ہے کچھ رات کی مصروفیات ایسی ہیں تو روٹ بدلنا پڑتا ہے کہ بھائی اس وقت رات کے 3 بجے بھی ہمیں جو ہے وہ راستہ صاف نہیں ملے گا یہ قدر کی راتوں میں ہم کر رہے ہیں یہ ہم نے کیا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ کیا پہلا جملہ صحیح ہے کہ میں جانے کا غم ہے رمضان کے یا ہمیں عید کی خوشی منانے کی زیادہ فکر ہے عید کی خوشی بجا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ بات کریں گے کل یا پرسوں جب بھی عید کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالی لیکن رمضان کے آخری ایام میں میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے یہ ہے بہرحال جس پہ میں توجہ دلا رہا ہوں پہلے اپنے آپ کو اور آپ کو بھی کہ ہم ذرا اپنا جائزہ تو لیں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کتنے لوگ رمضان سے قبل چلے گئے دنیا سے اور کتنوں کا انتقال بہرحال رمضان مبارک میں بھی ہوا اللہ سب کی مغفرت فرمائے لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے پورا مہینہ دے دیا کیا میں نے اور آپ نے اس کی قدر کی ہے اس کے دنوں کی قدر اس کی راتوں کی قدر اس کے روزوں کی قدر اس کی نمازوں کی قدر اس کی تراویح کی قدر اور اس میں عطا کیے جانے والے تحفے قرآن حکیم کی قدر جس پر ہم نے 2 جمعے لگاتار تفصیل سے بات کی ہے قرآن کے حقوق کے حوالے سے الحمدللہ تو میں بھی اپنا جائزہ لوں آپ بھی اپنا جائزہ لیں تنہائی میں بیٹھ کر اگر آج آخری دن ہے تو آخری ساعتیں ہیں وہ بھی بڑی قیمتی ہیں شام کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے عصر کے بعد اور پھر اللہ کا احسان کہ اس ماہ مبارک میں اس مرتبہ اللہ نے 5 جمعے ہمیں عطا فرما دیے اور جمعے کا دن اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے. جمعے کی آخری گھڑیاں یعنی عصر کے بعد کا وقت وہ بہت قیمتی ہوا کرتا ہے, اور پھر افطار کے وقت وہ ویسے قبولیت کا وقت ہے, اور اگر یہ آخری دن ہو اللہ کی مشیت کے مطابق غالب امکان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے کئی علاقوں میں عید ہو چکی ہے, تو بہرحال غالب امکان ایسا محسوس ہوتا ہے تو پھر ان اوقات کو بھی قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, ایک آیت تلاوت کی گئی, مشہور آیت ہے, بارہا اس کا ذکر آتا ہے, جمعے کے عربی خطبے میں بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے. سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور چاہیے کہ ہر کوئی تم میں سے دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ بے شک اس سے خوب واقف ہے. وہ کل تو ہے قیامت, لیکن میری اور آپ کی کل اس سے قبل ہے موت, اور وہ کل نہیں آج ابھی بھی آ سکتی ہیں. یہ جو اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو محنت کی توفیق عطا, محنت کی عبادت کی بندگی کی نیکیوں کی اعمال کی توفیق عطا فرمائی, فرض جو پورے سال لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, ان لوگوں نے مطلب یہ کہ سینکڑوں رکعتیں تراویح کی ادا کر لی, نوافل ادا کر لیے, سنت ادا کر لی, اللہ کا فضل اللہ کا انعام ہوا. اب سوال ہے کہ رمضان کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چاند دیکھنے کا معاملہ ہے شام میں, تو مغرب میں لوگ جو ہے وہ تعداد ان کی کم ہو جاتی ہے. ابھی میں بلسور سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں, میں نے کم سے کم 6 لوگوں کو کھلے عام کھاتے پیتے دیکھا ہے, کھلے عام دھڑلنے کے ساتھ. بس یہ کہ جیسے وہ شیطان قید ہے اس کو آزادی ملنے والی ہے, تو شاید کچھ لوگ ادار کریں کہ بس اب ہماری بھی آزادی ہمیں ملنے والی ہے. تو کیا ہم آزاد ہو جائیں گے آج؟ اگر آج شام میں چاند نظر آ گیا آزاد ہو جائیں گے ہم لوگ؟ کیا اللہ اللہ نہیں رہے گا رمضان کے بعد؟ کیا اللہ معبود نہیں رہے گا رمضان کے بعد؟ کیا آپ اور میں بندے نہیں ہوں گے رمضان کے بعد؟ کیا آج سے مجھ سے اللہ کی بندگی کے تقاضے نہیں ہوں گے رمضان کے بعد؟ جس اللہ کے لیے رمضان میں روزے رکھے ہیں, زکات دی ہے, صدقہ خیرات کیا ہے, نمازوں کا اہتمام کیا ہے, نوافل کا اہتمام کیا ہے, تراویح کا اہتمام کیا ہے, کیا اسی اللہ نے رمضان کے بعد بھی نماز فرض نہیں کی؟ نماز تو ایک مثال کے طور پر بات ہو رہی, باقی تو پوری زندگی کے اعمال. تو اگر شام میں چاند نظر آتے ہیں تو مغرب کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم آزاد ہو جائیں گے, اور عشاء کے وقت مسجد ویران ہو جائے گی, عشاء کے وقت مسجد خالی ہو جائے گی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے یوم اذن تحدث اخبارها, کل زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. تو کیا اگر آج چاند نظر آ گیا تو عشاء کے وقت یہ زمین روئے گی تو نہیں؟ یہ مسجد اللہ کا گھر, یہ کہاں گئے وہ پورے مہینے آنے والے؟ اور ہم ویران کر دیں گے اللہ کے گھر کو, معاذ اللہ, اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں گے ہم, شیطان کے ساتھ ہم بھی آزاد ہو جائیں گے, وہی ہلا گلا اچھل کود ناچ گانے وہ سارے دھندے شروع ہو جائیں گے, اور عید کے دن فجر کی نماز بھی ہم ضائع کر دیں گے. یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کے بعد, یہ بھی رات میں شام میں بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے. اب میرے آئندہ کیا ارادے ہیں؟ کتنی رو رو کر ہم نے دعائیں کی قدر کی راتوں میں, کتنی رو رو کر ہم نے ختم قرآن میں دعائیں کی, کوئی ٹی وی لگا کر بیٹھا ہوا حرم کی دعا رہی اس نے اس پر آنسو بہا دیے, اتنی دعائیں ہم نے کی. تو کچھ دعا کر کے آدمی بندے سے, بندہ جو ہے اللہ سے ارادہ بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں تو عرض کروں وعدہ کر رہا ہوتا ہے. امام صاحب کہہ رہے اللہ پوری زندگی نماز کی توفیق دے, پیچھے سے کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے آخر؟ یہ بس ایسے ہی کیے چلے جا رہے ہیں, اور اردو میں کہہ رہے نا, فارسی میں تو نہیں کہہ رہے کہ سمجھ نہ آتی ہوں, فارسی میں تو نہیں کہہ رہے نا, آمین تو اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں نا, پتا ہے ہم سب کو اللہ قبول فرما لے. یہ تو وعدے ہوں گے ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی شخصیت, علی میاں کے نام کے نام سے مشہور ہیں, ان کا غائبانہ جنازہ بھی سدے صاحب نے حرم میں پڑھایا تھا, بہت بڑی شخصیت, اور عربی پر ان کو اتھارٹی عالم عرب نے تسلیم کیا, ہند سے, ہندوستان سے ان کا تعلق تھا, بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے, چھوٹا سا, دو روزے, ایک روزہ رمضان کا ہے, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, کھانا پینا چھوڑ دو, زوجین والا تعلق چھوڑ دو, لیکن ہم نے تفصیل بیان کی, ہمیں معلوم بھی ہے یہ تو حلال چھوڑا ہے نا, حرام کو بھی تو چھوڑنا ہے. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پہلے جمعے سے بیان ہو رہی ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا, اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ بھوکا ہے, یہ پیاسا ہے, یہ فاقہ والا ہے, یہ روزے والا نہیں ہے. تو بہرحال ایک روزہ ہے یہ 15 گھنٹے کا کم و بیش، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، زوجین کا تعلق چھوڑ دیا، یہ پابندی تم نے اختیار کر لی، یہ رمضان کے روزے رکھو. تو وہ حدیث بھی ہم نے سنی، دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو فرحتیں، دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کھا لیتا پی لیتا سیر ہو جاتا، توانائی بحال ہو جاتی، خصوصاً اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ گزرا، جتنی شدید گرمی کا معاملہ اور کیسے ہونٹ سوکھ جایا کرتے تھے، یہ ہونٹ کی چمڑی نکل جایا کرتی تھی، زبان خشک ہو جایا کرتی تھی، نڈھال ہو جاتے تھے، اور جیسے افطار ہوا، پانی پیا، شربت پیا، ساری توانائی بحال ہو گئی، خوشی ہو گئی، چلو تمہارے لیے. اور ایک خوشی اس دن ہوگی جب تمہارے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی، وہ رب کا دیدار تمہیں ملے گا، وہ رب کی رضا تمہیں ملے گی، رب تم سے راضی ہو جائے گا، اپنی رضا کا اعلان فرما دے گا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہم نے سمجھی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے. تو خیر ایک روزہ تو ہے یہ 15 گھنٹے کا، اور ایک روزہ پوری زندگی کا ہے. جیسے ایک بندے کو شعور حاصل ہوا، وہ بالغ ہو گیا شرعی تعلیم کے اعتبار سے، تو اس پر شریعت کے احکامات لاگو ہو گئے، تم یہ کر سکتے ہو اور تم یہ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے کرنے کے کام ہے، یہ فرض واجب ہے، تفصیل بتا دی گئی، اور یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے، تو اس سارے کاموں سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے. جیسے ہی بندے کو شعور حاصل ہوا، بالغ ہو گیا، یہ شریعت کے احکامات اس پر لاگو ہونا شروع ہو گئے، اس کا روزہ پوری زندگی کا شروع ہو گیا. اور یہ پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں رکھنا، اپنے رسول اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی اطاعت میں رکھنا، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچائے رکھنا، یہ ہے پوری زندگی کا روزہ. اور رمضان کے روزے نے ہمیں تیاری کرائی ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ ہم پوری زندگی کا روزہ برقرار رکھ سکیں. کیسے بھلا؟ روزے کی حالت میں ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانے پینے کی چیزوں کو جو کہ حلال ہے وہ چھوڑ دیا، زوجین کا شوہر بیوی کا تعلق حلال ہے وہ چھوڑ دیا، تو اب حرام کو تو چھوڑو بھائی، یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں کہ رمضان میں ہم نیک بن گئے، ہم نے فلمیں ڈرامے، کسی نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے اور رمضان کے بعد شروع، نہیں، یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے. چلو رمضان میں ذرا جھوٹ سے بچ جاؤں، رمضان کے بعد کیا آزاد ہو جائیں گے؟ خطان نہیں، یہ تو پوری زندگی کے روزے کا تقاضا ہے. اور ابھی میں آپ کے سامنے چند بڑے گناہوں کا میں ذکر کر دوں، اس سے کہ ہمارے ہاں اعمال کرنے کے تو بیان ہوتے ہیں، فضائل اعمال مرادے کے اعمال کی فضیلتیں وہ بیان ہوتی، اچھی بات ہے، نیکیوں کی فضیلتیں بیان ہوتی، اچھی بات ہے، یہ نیکی کرے تو یہ اجر ملے گا، یہ نیکی کرے تو یہ اجر ملے گا، یہ معمولی سے عمل کرو گے تو یہ اجر ملے گا، بالکل اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یاد رکھیے، اللہ نے حرام بھی قرار دیا کچھ چیزوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حرام قرار دیا کچھ چیزوں کو، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے جو ساری نیکیوں کو ضائع کرا دیتے ہیں، یا نیکیوں اور اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. مثلا اشارہ فقط کر دوں، مال حرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال حرام سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا. حرام کے سارے دھندے چل رہے ہیں اور بڑی زکات نکالی جا رہی ہے، بڑے صدقات دیے جا رہے ہیں، بڑی خیرات دی جا رہی ہے، بڑے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے جا رہے ہیں، اور اب تو دو پیسے کا بھی کوئی کام جو ہے نا، یعنی خیرات کا، وہ اب میڈیا کی سپورٹ کے بغیر نہیں کرتے لوگ، مارکیٹنگ کے بغیر نہیں کرتے، عام طور پر، سب کی بات تو نہیں کی جائے گی، یعنی 10,000 روپے کوئی کسی کو دے رہے تو دو تصویریں ضرور کھینچوائے گا، اس سے کم پہ دینے کو تیار نہیں. یہ تو مجھے معاف کیجیے گا، ابو جہل کا طرز عمل ہے. کس کا؟ ہاں سخت بات ہے. ارائید الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ سورہ معون ہم سب کو یاد ہے، تلاوت بھی ہم نے سنی، اللہ کرے کہ ترجمہ بھی ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور کچھ تشریح بھی پڑھیں. مفسرین نے لکھا ترجمہ، ارائید الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے شخص کو دیکھا جو بدلے کو، قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا. مفسرین نے لکھا ابو جہل کے بارے میں، ایک بات تو بہت مشہور ہے کہ ابو جہل اور اس کا گھرانہ یا اس کا خاندان، وہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کے رہنے کا انتظام کرنا بڑھ چڑھ کر کرتے تھے، سینکڑوں لوگوں کا انتظام کرتے، مگر اس کے دروازے پہ کوئی یتیم آتا تو یہ دھکے دیتا، کوئی محتاج آتا تو اس کو جھڑک دیتا تھا. کیا مطلب؟ جہاں واہ واہ ہو رہی ہے، سینکڑوں لوگ دیکھ رہے نا کہ بھئی یہ کھانا کھلا رہا ابو جہل آ کر لوگوں کو، وہاں تو بڑے آگے بڑھ چڑھ کر پیسہ خرچ کیا جائے گا، اور کسی غریب کو جو واقعی ضرورت مند ہے اس کو خاموشی سے دے گا، کس کو پتا چلے گا؟ ہم کہیں گے اللہ کو پتا چلے گا، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، آخرت پر ایمان نہیں. تو اب تو حالت یہ ہے 10,000 روپے کی کوئی چیز نہیں دے رہے، 5,000 روپے کی بھی کوئی چیز دے رہے، وہ جناب اس کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے. سڑکوں پر آپ نے دیکھا ہوگا دسترخوان بھی لگے ہوئے ہیں، حالانکہ عزت نفس کو مجروح کر دینے والی بھی بات اس کے اندر آ جاتی ہے. خیر، وہ ٹیگ بھی لگا ہوا ہے، یہ فلاں کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں عرض کر رہا تھا مال حرام سے کیا گیا صدقہ یہ اللہ کے قابل قبول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت. بات سخت لگتی ہے مجھے پتا ہے، لیکن بھائی ان باتوں کو بھی سننا چاہیے، ان باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان سے روکنا چاہیے. بارہا وہ حدیث سنائی گئی، ترمذی شریف کی ہے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ اور منع کردہ باتوں سے بچنے والے کا مقام اس شخص کی طرح ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. اب دیکھیں کتنی بڑی بات، جو حرام سے بچ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، نافرمانیوں سے بچ رہا ہے، بچنا یہ خود نیکی ہے، اور اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا اس کا جو ثواب. فرمایا کہ اس کا وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. چند کبیرہ گناہوں کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور ہم مطمئن ہو جائیں اگر کہ بھئی ہم نے تو نمازیں ادا کر لی بس رمضان میں، روزے ہم نے رکھ لی اور ہم نے کچھ اعمال کر لی، اس کے بعد چھٹی چھٹی نہیں ہے، اور دیکھیے کتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہیں. ایک حدیث میں تو 7 بڑے، سب سے بڑے گناہوں کا ذکر آیا، انہیں اکبر الکبائر کہا گیا. شرک، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، قتل کرنا کسی کو، ماں باپ کا دل دکھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، زنا کرنا، سود خوری کرنا، اور پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ چند گناہ ہیں ایک حدیث سے، بڑے 7 بڑے گناہوں کا ذکر. شرک ہے، قتل ہے، ماں باپ کو نقصان پہنچانا، ان کو دل دکھانا ہے، سود خوری ہے، زنا ہے، اور یتیم کا مال ہڑپ کرنا، اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا زنا کا، معاذ اللہ. اب یہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں، احادیث میں ذکر ہے اس کا، اس لیے زیادہ حساسیت کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہونی چاہیے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، چند بڑے گناہوں کا آپ نے ذکر فرمایا، اور پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. اور صحابی فرماتے، عرض کرتے کہ میں پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کب خاموش ہوں گے. اتنی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بازاروں میں جھوٹی گواہی، عدالتوں میں جھوٹی گواہی، کارپوریٹ سیکٹر میں جھوٹی گواہی، جھوٹے ڈاکیومنٹ سبمٹ کر کے ٹینڈر پاس کرانا، جھوٹے ڈاکیومنٹ کو اٹیسٹ کرنا اور اس پر لوگ جو ہے وہ جا کے جاب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہی. اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم، ابھی کیس ہوا، چھوڑ دیجیے، نام نہیں دیتا میں آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں وکیل نہیں کرتے ہم، ججوں کو خرید لیتے ہیں بس، ہم وکیل نہیں کرتے ہیں. یہ جو دبئی کا کیس ہوا تھا، ابھی ہم ججوں کو خرید لیتے ہیں، تو جج بھی جھوٹا، وکیل بھی جھوٹے، اور ان کی سپورٹ کرنے والے بھی جھوٹے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک چھوڑ کر کہہ رہے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. کس قدر عام سی بات ہے ہمارے یہاں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، منافق کی نشانی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، بے حیائی کا پھیلانا کبیرہ گناہ ہے، دنیا اور آخر میں دردناک عذاب ہے. قرآن بتا دے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دیوس، یہ حدیث میں لفظ ہے، بے غیرت، بے حیا وہ شخص ہے جس کے گھر کی خواتین لوگوں کے سامنے بے پردہ گھومتی پھرتی ہوں اور اس کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. دیوس کہا اللہ کے نبی نے، لعنت فرمائی اس پر، بے غیرت کہا اس کو جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی دوسروں کے سامنے. آج ہماری بچیوں کا ڈریس کوڈ کیا ہے، ہماری بیٹیوں کے لباس، ہم سے مراد نہ پورے معاشرے کی بات کرو، ناراض نہ ہوئیے گا، نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں. بچیاں ہماری، چھوٹی چھوٹی بچیاں پوچھتی ہیں، یہ بل بورڈ پہ جو عورتوں کی تصویریں ہیں، کیا ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ کوئی ان اللہ کی بندیوں کو بھی سمجھایا جو مسلمان ان میں سے کہ تم محمد الرسول اللہ کے نام لے واؤ. آج عائشہ کی حیا اور پردہ اور چادر کدھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج فاطمہ کی حیا اور چادر پردہ کدھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس قدر بغیرتی اور گھر والے کوئی فکر ان کو نہیں ہوتی. دیوس کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے, بغیرت اور بے حیا کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں, اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں. ابھی حجاموں کی دکانوں پر لڑکے جا کر عورتوں کی طرح تیار ہوتے ہیں, بے غیرتی ہے. ارے تم مرد ہو, مرد بنو. تو نبی نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں, اور عورتوں کو سینہ تان کر چلنے کی صورت پیش آ گئی. مردوں کی طرح جینس اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پہننے کا شوق پیدا ہو گیا. لعنت فرمائی ان عورتوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرے. اب یہ باتیں کتنی عام ہیں ہمارے معاشرے میں, اور مجھے پتا ہے کہ جمعۃ الوداع بھی ہم مناتے ہیں اور اس دن ہمیں میٹھی میٹھی باتیں سننے کا شوق ہے, وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. فضائل بھی پورے مہینے آپ کو سنائیں, لیکن مسائل بھی سننے چاہیے بھائی. یہ بڑے مسئلے ہیں. ان حرام کاموں کے ساتھ, گناہوں کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں, تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم کر کیا رہے ہیں آخر, ہم کر کیا رہے ہیں آخر. ڈاکٹر نے ہمیں نسخہ لکھ کے دیا, بھائی یہ دوا تمہیں استعمال کرنا اور یہ فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنا. دوا تمہیں پوری استعمال کرو, پرہیز نہ کرنی رہا. نہ میں سگریٹ کو چھوڑ رہا ہوں, نہ اور نشے کی کوئی چیزیں ان کو چھوڑ رہا ہوں, نہ اور جو نقصان دہ چیز ان کو چھوڑ رہا ہوں. دو ہفتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا, تو 5,000 روپے تجھے میں نے فیس دی ہے, یہ صحیح ہو کے نہیں دے رہا میرا جسم. کیا ہوا بھائی؟ آپ نے دوا میں نے پوری استعمال کی تھی, وہ چھوڑی تھی سگریٹ تم نے, وہ فلاں پرہیز بتایا تھا, وہ تمہارا کولیسٹرول, وہ تو میں نے نہیں چھوڑا. اب آپ بتائیے, احمق ہے نا وہ آدمی. تو ہم اعمال تو کرنے کو تیار ہیں, رمضان میں نیکیاں تو کرنے کو تیار ہیں, جو اللہ نے پرہیز بتایا اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے. سوچیے اسی نظر. غیبت, اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے, جیسے یہ برا ہے ایسے ہی غیبت کرنا بہت برا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے علیہ السلام, مال حرام کا میں نے آپ کو بتایا, مال حرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف کی, دور دراز کا سفر کر کے ایک شخص آیا, علماء نے لکھا کہ گویا کعبے تک پہنچا, اس کے سر اور بالوں میں مٹی ہے, کپڑوں پر مٹی ہے, اور یا رب یا رب یا رب ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہے کعبے کا غلاف پکڑ کر. ان استجاب لہ, اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کیسے اس کی دعا قبول ہوگی, اس کا لباس حرام کا, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کی پرورش حرام سے ہوئی. ان استجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ تو میں نے آپ کو 15-20 باتیں بتائی ہیں مختصراً. بے نمازی کا ٹھکانہ کدھر ہے جی؟ بولیے, جہنم میں. قرآن کہتا ہے بھائی, مولوی کی باتیں نہیں ہیں, قرآن کی باتیں ہیں. پڑھے قرآن خدا را, سمجھ کر پڑھیں, توجہ کے ساتھ پڑھیں. قرآن میں سورہ مدثر میں جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے, ماں صلاح کم فی سفر, کس شہر نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ قالوا لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. اور یہ 5 وقت کی نماز ہے, یہ جمعے کی نماز نہیں ہے فقط, اور پوری زندگی 5 وقت کی نماز. بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم میں. زکات میں ڈنڈی مارنے والے, قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں, ان کے مال کو داغا جائے گا آگ میں, جلایا جائے گا, اس سے ان کی پیشانی, ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے, لو تم اس کا مزہ چکھ لو آج. قرآن بتا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, میں نے تو آپ کو 15-20 باتیں بتائی ہیں, علماء نے تو کتابیں لکھی ہیں, اور ایک کتاب میں تو 800 سے زیادہ کبیرہ گناہ ایک عالم دین نے نقل کی ہیں, اسلاف میں سے ہیں, بڑے بزرگ ہیں. 800 سے زیادہ. چغلی بھی آ جائے گی, قطع تعلقی بھی آ جائے گی, رشتہ دار کا حق مارنا بھی آ جائے گا, اور مزدور کا وقت پر اس کی اجرت, مزدور کو وقت پر اس کی اجرت ادا نہ کرنا بھی آ جائے گا, جانوروں پر ظلم و ستم بھی آ جائے گا, تو جو انسانوں پر ظلم و ستم کرے موقع کہاں کھڑا ہو. بہت ساری باتیں میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے آپ کے سامنے, کہ ہم حساس ہوں گناہوں سے بچنے کے بارے میں. نیکیوں کی قبولیت کے لیے گناہوں سے بچنا بھی شرط ہے. جہنم سے آزادی کے لیے جہاں فرائض و واجبات اور نیکیوں پر عمل کرنا لازم ہے، وہیں گناہوں سے اور حرام کاموں سے اور بڑے بڑے گناہ جن کا ذکر آتا ہے قرآن میں حدیث، ان سے بچنا بھی لازم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بارے میں حساسیت عطا فرمائے. اگلی بات، ممکن ہے یہ آخری ہی دن ہو رمضان المبارک کا، اس سے وہ پہلو بھی سامنے رہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا. معلوم ہے ذکر آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ تو ہے فرض میرا اور آپ کا، ذمہ داری، اور یہ پوری زندگی کی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ہم نے جو خانوں میں فٹ کر دیا نا، جیسے چینل والے رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن شروع کر دی، مطلب یہ میں بولے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، یہ بولے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں، اور رمضان کی توہین کی گئی، اللہ کے کلام کی توہین کی گئی، اور مجھے اجازت دیجئے اللہ کی توہین کی گئی. اس ماہ مبارک میں بڑے سے بڑا مجرم بھی سیدھا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہگار بھی سیدھا ہو جاتا ہے، مگر یہاں مارکیٹنگ اور پیسوں کے نام پر اس قوم کو نچوایا گیا ہے، اس قوم کے کپڑے پھٹوائے گئے ہیں، اس قوم سے بغیرتی کروائی گئی ہے، پوری پوری فیملیز کو بٹھا کے بغیرتی کے کام کروائے گئے ہیں، عین روزے کی حالت کے اندر، افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. سفر اللہ، مطلب یہ میں اس کروں نا دل کرتا اس کے بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہم اس کے اوپر. اس قدر مبارک مہینہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ، وہ حدیث کا ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں، روزے کا حاصل کیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ. اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی بندے کو مل جاؤں. اب آپ اور میں تلاش کریں، میں بھی اور آپ بھی، اللہ کو کتنا پایا ہے ہم نے، اللہ کو کتنا راضی کیا ہے ہم نے، اللہ کو ہم نے اپنا کتنا، اللہ کو ہم نے اپنے آپ سے کتنا قریب پایا ہے. اللہ تو فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے نبی علیہ السلام، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں قریب ہوں، اللہ ہر آن قریب. نحن اقرب الی من حبل الورید، سورہ قاف میں آیا، ہم کو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. کیا ہم نے پایا اللہ کو؟ ہم نے محسوس کیا اللہ کے قرب کو؟ اللہ ہمیں مل گیا کیا؟ ہم نے منایا اللہ کو؟ ہم روئے اللہ کے سامنے؟ ہم گڑ گڑائے اللہ کے سامنے؟ اپنا رونا، دوسرے کے رونے کو دیکھ کر رونا نہیں، اپنا رونا، میرا اپنا رب اور میرے اپنے رب کے سامنے میرا اپنا رونا، میرا اپنا گڑ گڑانا، میرا اپنا مانگنا، میرا اپنا بچھ جانا، میرا اپنا اس رب کو منا لینا. قدر کی راتیں کون سی ہیں؟ 21, 23, 25, 27 اور 29. وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر اس کروں، علماء نے بھی لکھا اس کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی میری قدر کب ہوگی، جس وقت آپ کے میرے آنسو ٹپکے میرے اور آپ کے رب کو راضی کرنے کے لیے، جس رات میں رو گیا اس کے سامنے وہ میری قدر ہے، جس رات میں اپنے رب کو منا لوں وہ میری قدر ہے، جس گھڑی میں اپنے رب کو منا لوں وہ میری عید ہے. ایک عید الفطر ہے، کل یا پرسوں منائیں گے انشاءاللہ، غالب رمضان کل کا ہے، لیکن ایک میرے رب کو منا لینے کی خوشی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ میری عید ہے. اصل وہ جو قرآن کہتا ہے سورۃ الفجر کے آخر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ اللہ تجھ سے راضی ہو، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں. یہ اعلان ہے میری زندگی اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اعلان. اس اعلان کی مجھے اور آپ کو کتنی فکر ہے، اس کے لیے آپ اور میں اللہ کے سامنے کتنے روئے ہیں، اس کے لیے کل اور پرسوں اور جب تک میری آپ کی زندگی ہے آپ کے میرے ارادے کیا ہیں. یہ ہے آج سوچنے کی بات، یہ آج سوچنے کی بات ہے، شام کے اوقات میں بھی مانگنے کی بات ہے، ساری زندگی کا حاصل کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، میرا خالق، میرا مالک، مجھے کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں دینے والا، ماں باپ کی محبت ہے، ماں باپ کے دل میں شفقت میرے رب نے میرے لیے ڈالی ہے. ماں باپ کا کوئی کمال نہیں تھا، میرے رب نے ان کے دل میں شفقت و محبت ڈال دی، باقی باتوں کو آپ خود شمار کر لیجیے. یہ سادی زندگی کا حاصل ہے. یہ ملا تو آپ اور میں کامیاب ہیں, ورنہ کچھ نہیں ملا مجھے اور آپ. مل تو فرعون کو بھی گیا, قارون کو بھی گیا, ابو جہل کو بھی مل گیا, پیسہ, دنیا, سرداریاں, کرسیاں, اقتدار, شہرت, نام و نمود, نوکر چاکر, یہ تو قارون کو فرعون کو بھی مل گئے. لیکن کیا یہ ملنے والی, اصل ملنے والی شے یہ ہے؟ کدھر گئی فرعون کی جاؤ حشمت؟ کہاں ہے اس کے نوکر چاکر؟ اس کے پیرامڈز کھڑے اور اس کی لاش بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی, عبرت بنا دی اس. ان سب چیزوں کی کوئی قدر نہیں. آپ کا میرا اللہ مجھے مل جائے, آپ کا میرا اللہ مجھ سے آپ سے راضی ہو جائے, یہ آپ کی میری زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے. اور رمضان میں اللہ نے اس پورے سفر سے مجھے اور آپ کو گزارا ہے, ایک آپ کا میرا اور آپ کا میرا روح کی سطح پر سفر, کہ اپنے جسم کو تم نے چھوڑا, کھانا پینا چھوڑ دیا اس کا, تمہاری روح بیدار ہوئی, تم اللہ کے قریب آ گئے. اب وہ اللہ کے قرب کی وہ انتہا کہ کل اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دے, اس کی آپ کو مجھے کس قدر فکر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری لمحات, بالکل آخری لمحات, بالکل آخری لمحات, اور کچھ کیفیات طاری ہوئی تو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روئی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھ کر کہ واہ کربا ابا, ہائے میرے ابا جان کی تکلیف, ہائے میرے ابا جان کی تکلیف, ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں, آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں, کہ تیرا باپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, تیرا باپ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام. اور جب آپ نے پردہ فرمایا, وصال ہوا آپ کا, تو اللہ بطر رفیق الاعلی, اے اللہ تیری طرف کہ تو ہی سب سے بڑا دوست, اے اللہ تیری طرف کہ تو ہی حقیقی دوست, اے اللہ تیری طرف کہ تو ہی اصل دوست ہے. رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑتے ہیں منہ پھیرتے ہیں, دوست بھی ساتھ چھوڑتے ہیں منہ پھیرتے ہیں, اور اللہ گناہگار کی بھی سانس کو نہیں روکتا, اس کی آنکھ کو بھی دیکھنے سے نہیں روکتا, اس کے کان کو بھی سننے سے نہیں روکتا, اس کی زبان کو بھی بولنے سے نہیں روکتا, اس کے خون کو اس کے وجود میں دوڑنے سے نہیں روکتا. وہ اللہ اتنا رحمان اور اتنا کریم. اور وہ پکار رہا اپنے نبی کے ذریعے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے, فرما دیجئے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں, ظلم کر بیٹھے ہیں, گناہ کر بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے ہیں, ان سے بھی کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. انه هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ غفور ہے, بہت بخشنے والا ہے, رحیم ہے, مسلسل رحم فرمانے والا ہے, اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ہمارے پلٹنے میں کمی ہے, ہمارے رجوع ہونے میں کمی ہے, ہمارے اس کو پکارنے میں کمی ہے, ہمارے اس کو منانے میں کمی ہے, اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے, حدیث میں ہے, میرے بندے تو نے دن میں گناہ کیے تو رات میں پکارنے میں تجھے بخش دوں گا, تو نے رات میں گناہ کیے تو دن میں مجھے پکارنے میں تجھے بخش دوں گا. اللہ پکارتا ہے, مسلم شریف کی روایت, اے میرے بندوں تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے وہ جس کو میں کھلاؤں, تم کھانا بھی مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندوں تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کروں, تم لباس بھی مجھ سے مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا. اے میرے بندوں تم سارے کے سارے خطا کار, تم سارے کے سارے گناہگار, تم سارے کے سارے مجرم ہو, اور میں انا اغفر الذنوب جميعا, سارے گناہوں کو بخش سکتا ہوں, تم مجھ سے مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اللہ دینے کو تیار ہے, مسئلہ میرا ہے, ہمارا ہے, ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کو تیار ہیں یا نہیں. لیکن ہاں, وانیبو سورہ زمر میں آیت نمبر 54 میں, پچھلی آیت سورہ زمر آیت نمبر 53 اور اب آیت نمبر 54, وانیبو الی ربکم, لوٹ آؤ مگر اپنے رب کی طرف, پلٹ آؤ مگر اپنے رب کی طرف, واسلمو لہو, اور جھکا دو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے, من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ, اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. تم چاہتے کہ اللہ تمہاری سنے, اب جھکو اللہ کے سامنے, اب لوٹ آؤ اللہ کے سامنے, اب لگے کہ ہاں اس کا رمضان قبول ہو گیا, اب معلوم ہو کہ ہاں اس کی عبادات قبول ہو گئی, اب معلوم ہو کہ اس کا روزہ, اس کی تراویح, اس کا اعتکاف قبول ہو گیا. گیا، اب معلوم ہو کہ یہ بندہ بن چکا ہے، اب معلوم ہو کہ یہ پلٹ آیا ہے، اب معلوم ہو کہ یہ رجوع ہو چکا ہے، اب معلوم ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل مسئلہ. اللہ دینے کو تیار ہے، آپ اور میں لینے کو تیار ہیں، کہ مسئلہ میرا ہمارا ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. تو بھائی اللہ کو منانے کی بات، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو مانگ لینے کے بعد، اللہ کو پا لینے کے بعد اللہ ہمارا ہو جائے، یہ ہے ساری زندگی کا حاصل. یہ ملا ہے تو سب کچھ ہی مل گیا ہے، اور اگر یہ نہیں ملا تو باقی جو کچھ بھی ہے وہ گھٹیا ہے، وہ حقیر ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اللہ بس کل یہ اعلان کر دے صدقنی فی عبادی، اللہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ہے جو آپ کی میری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے، کہ میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا اللہ، خالق مالک رازق، وہ کل راضی ہو جائے، اپنے نبی کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دے، اپنے نبی کا دیدار اور ساتھ عطا فرما دے، اور جنت میں اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، اور سب سے آخری بات اللہ حجاب ہٹا کر اپنا دیدار کرا دے. اللہ اکبر. مقربین کو جمعہ ہر دن، مقربین کو جو اعلیٰ ترین جنتی ہوں گے، دن میں دو مرتبہ اللہ کا دیدار ملے گا، اور عام اہل جنت کو جمعے کے دن ملے گا. اللہ ہمیں مقربین میں شامل فرمائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر اپنی رضا کا اعلان فرما دے، اپنی رضا کے مقام میں داخل فرما دے، اور اللہ ہمارا ہو کر اپنا دیدار ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.